فاطمة الزهراء سلام الله عليها كلي باري ديگر بلند در صلوات
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه
سورة فاطمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الهيدرية والاسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة الأسرية والغيبة الإلهية
اللهم صل على محمد وعلى محمد فجل فرجه
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم تمام حمد و ثناء ذات باری تعالیٰ کے لیے عبادت برحق ہے جو واحد و یکتا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہو پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک رسول نہیں خواتین گرامی اس سے پہلے کہ مجلس کا آغاز کروں ایک اہم اعلان آج کی مجلس کے حوالے سے آپ لوگوں کی سماعتوں کے لیے ہے کہ آج کی مجلس آخری مجلس ہے اور اس میں آخر میں زیارت کے بعد آپ سے تین سوالات پوچھے جائیں گے جن کو جواب آتے ہوں وہ جواب دے ان شاء اللہ تعالیٰ انہیں انعام بھی دیا جائے گا اور یہ تین سوالات ایسے ہیں جو بہت آسان ہیں ایک سوال ایسا ہے جو گزشتہ مجالس سے لیکن بہت آسان ہے اور دو سوال آج ہی کی مجلس سے اس لیے توجہ سے سنیے گا اور اس تجربے کو ہم دوسری جگہوں پر کر چکے ہیں جو بہت اچھا ثابت ہوا ہے مجالس کی شکل میں تنوع مثبت تنوع پیدا کرنا جس سے لوگوں کے علم میں اضافہ ہو ان کا شوق بڑھے یہ بھی ایک مستحسن عمل ہے جس میں تقریباً آپ کو 10 منٹ لگیں گے اگر کوئی جانا چاہتا ہے
वो जा भी सकते हैं, जो हाजिर होना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं वो यहाँ पर। इस आयत को अभी तलावत किया वो चौदहवीं आयत करीबा है, कल तक 13 आयतों का जिक्र हो चुका और 5 आयतें आज नंबर बन जाएंगी। ये आयत करीबा चौथी आयत करीबा इस हवाले से इसका शायद रुजू ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम
बनी असद का एक ग्रोह आया और उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मदद तलब करनी थी, क्योंकि उनके इलाके में चंगी थी, खुशहाली थी और उनको भूख और प्यास की तकलीफ थी, गरज के वो चाहते थे कि रसूलल्लाह उनकी मदद करें। इस्लाम कबूल करते दायरे इस्लाम में आते हैं और रसूलल्लाह से मदद मांगते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि या रसूलल्लाह दूसरे लोगों ने आपके साथ जो सुलू किया वो ये कि लोग आपके साथ जंग करते थे और इस्लाम कबूल नहीं किया, हम तो अपने ख़ानदान के साथ आए हैं, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवियों के साथ और इस्लाम कबूल करके आए हैं। इस तरह की गुफ्तगू नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर दौर में हर तरह के लोग होते हैं, कुछ इस तरह से इस्लाम लाने वाले भी थे और रसूलल्लाह के ऊपर एहसान जतलाने वाले भी थे और मदद भी तलब करने वाले थे। ये वो लोग थे जो दीन से फ़ायदा उठाना चाहते और दीन से फ़ायदा उठाने के बावजूद दीन के ऊपर, रसूल के ऊपर, अल्लाह के ऊपर नाउज़ुबिल्लाह एहसान भी जता दें। ये आयत तो दायरे नबी अकरम के ज़माने की, लेकिन हर दौर में इस किस्म के लोग होते हैं जो ये समझते हैं कि हमने अज़ादारी करके, अज़ादारी में तमरू बाँट के, अज़ादारी में कुछ पढ़ कर या मिसाल के तौर पर दीनदारों की मदद करके उनके ऊपर कुछ एहसान किया, जबकि परवरदिगार आलम इस्लाम की और ईमान की हकीकत को इस आयत में बयान करता है और ये 5 आयतें तकरीबन इसी मौकूम और मायने को बयान कर रही है कि इस्लाम क्या है, ईमान क्या है और हकीकी एहसान किसका है। इस्लाम का एहसान है या मुसलमानों का एहसान है, अल्लाह का एहसान है या मुसलमानों का एहसान है, रसूल का एहसान है या मुसलमानों का एहसान है। तो अल्लाह ताला इन 5 आयतों में इन मफाहीम को बयान कर रहा है। तर्जुमा पढ़ूंगी और जहाँ जहाँ तशरीह की ज़रूरत होगी तफसील की बयान करूँगी। बादिया नशी अरबों ने कहा हम ईमान लाए हैं, कहते तुम ईमान नहीं लाए हो लेकिन तुम ये कहो कि हम इस्लाम ले आए। अब इस आयत पे बहुत खूबसूरत अल्लाह ताला ने बयान किया कि ये लोग जो कलमा शहादतैन पढ़ रहे हैं और इसलिए पढ़ रहे हैं इन्हें रसूल से कुछ मदद भी चाहिए और इनका दीन एक आरजी दीन है जिसके साथ और दूसरी चीज़ें भी लगी हुई हैं, मफादात की खातिर उन्होंने इस्लाम को कबूल किया है। ये इस्लाम ये ज़ाहरी चीज़ है, अलनी चीज़ है और वो चीज़ जो ये दावा कर रहे हैं वो नहीं है। ईमान लाना वो दिल से ईमान लाना, कल्ब से ईमान लाना होता है। ईमान का तकाजा अमल में होता है, जब दिल से होता है तो उसमें पाकीज़गी होती है, उसमें कोई शक नहीं होता, उसके साथ अमल भी मजबूत होता है और ईमान और इस्लाम में बहुत फ़र्क है। लिहाजा अल्लाह ताला कह रहा है रसूलल्लाह से कि आप इनसे कह दीजिए कि तुम जो कह रहे हो कि हम ईमान लाए ईमान नहीं है बल्कि तुम ये कहो कि हम इस्लाम लाए। मुसलमानों में और मोमिनीन में बहुत फ़र्क है, मुसलमान सब हो सकते हैं लेकिन मोमिन कोई कोई होगा। हर वो शख्स जो मोमिन है वो मुसलमान भी है लेकिन हर शख्स जो मुसलमान है वो मोमिन नहीं है। अल्लाह ताला दिलों को देखकर शनाख्त करता है कि कौन मोमिन। ज़्यादा ज़ाहिर सब मुसलमान कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं लेकिन हर शख्स ईमान नहीं लाता, दिल से ईमान लाता। बस परवरदिगार आलम फरमा रहे हैं कि अभी तक ईमान तो तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। अगर तुम खुदा और उसके रसूल की अताअत करोगे तो वो तुम्हारे आमाल की पूरी पूरी जजा देगा, बेशक खुदा रसूल रहीम। अच्छा, इस्लाम और ईमान के अहकाम में ये फ़र्क है कि जब इंसान इस्लाम लाता है تو اس کے اوپر اسلام کچھ معاملات کو جائز اور حلال کر دیتا ہے. مثال کے طور پر اگر وہ شخص کلمہ شہادت تک پڑھے ہوئے ہیں اور وہ نماز نہیں پڑھتا, روزہ نہیں رکھتا, مر جائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے کام ویسے ہوں گے جیسے مسلمان کے, اس کو غسل و کفن دیا جائے گا, اس کی میراث ویسے تقسیم ہوگی, مسلمانوں کو پاکستان میں دفن ہوگا. اگر کوئی شخص کلمہ شہادت پڑھ لے تو اس کے نکاح طلاق کے سارے معاملات ویسے ہی ہوں گے جیسے مسلمان کے ہوتے ہیں. یعنی اسلام کا ایک کلی حکم اس کے اوپر لاگو ہوگا جو کہ کلمہ پڑھ لیتا ہے. لیکن ایمان میں یہ فرق ہے, جب انسان ایمان لاتا ایمان کے بعد اس کے اپنے اعمال مقبول ہوتے ہیں اور اس کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے اور جو بھی وہ کام انجام دیتا ہے اس کا ثواب اس کو ملتا ہے. صرف اسلام لانے پر اس کا یہ حساب کتاب اللہ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ جزا دیتا ہے. اسی لیے واضح طور پر اس آیت میں دوبارہ اس کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں. پروردگار عالم فرما رہا ہے اگر تم خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے, کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے, جب ایمان ہوتا ہے تو پھر عمل بھی کرتا ہے انسان, اللہ کی بھی اطاعت کرتا ہے رسول کی بھی اطاعت کرتا ہے. جب ایمان لاؤ گے تو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے, اور جب اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے اعمال کی پوری پوری جزا دے گا. بے شک خدا غفور و رحیم. جزا اسی کو ملے گی جو سارے میں ایمان ہوگا, پوری پوری جزا اسے ملے گی جو ایمان لائے گا اور اطاعت کے دائرے میں آ جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے بعد ایک اور انعام بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مومنین کے گناہوں کی ان کی برائیوں کی مغفرت بھی کر دیتا ہے, کیونکہ مغفرت کا باب توبہ استغفار کا باب بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھولتا ہے جو ایمان لاتے ہیں, نیکیاں انجام دیتے ہیں, آمن و عامل الصالحات, لیکن پھر بھی ان کے نام اعمال میں بہرا کیونکہ غیر معصوم میں کچھ نہ کچھ خرابیاں ہوتی ہیں, برائیاں ہوتی ہیں, گناہ ہوتے ہیں. خدا جو مطالعہ کہتا ہے میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں, بہت مہربان ہوں. لیکن جب انسان عدالت کے دائرے تو پھر اس کو اللہ کی توبہ بھی نصیب ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی مغفرت بھی ملتی ہے, پروردگار عالم کا رحم و کرم بھی نصیب ہوتا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو ان سب کے لائق بنائیں, اس کے بعد پروردگار عالم واقعی مومن کی کچھ عملی نشانیاں بیان کریں. جب واقع ایمان دل میں آ جاتا ہے, کوئی سچا مومن ہوتا ہے, حقیقی مومن ہوتا ہے, دل سے مومن ہوتا ہے, اور یہ معاملہ اللہ اور اس کے درمیان میں, پروردگار عالم اس کی ظاہری اور عملی نشانیوں کو بیان کرتا ہے. واقع مومن صرف وہی لوگ ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں. پہلی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے دل سے اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. پھر انہوں نے کبھی شک نہیں کیا, یعنی اگر کسی کا ایمان حقیقی ہے تو شک اس کے دل میں نہیں آتا, اس کا دل مطمئن ہوتا ہے, یقین ہوتا ہے اس کو, اور اس کا ایمان پختہ ہوتا چلا جاتا ہے. پھر اس کے دل میں شک نہیں آتا کہ کیا خدا ہے, نعوذ باللہ, کیا رسول ہے, قرآن سچا ہے نہیں ہے, نعوذ باللہ, آئمہ حق پر تھے, اس قسم کی باتیں, یا قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی, ہمیں جزا و سزا ملے گی یا نہیں ملے گی. یہ باتیں اس شخص کی ہیں جو ایمان نہیں لاتا. جو ایمان لے آتا ہے اس کے دل میں پھر شک نہیں گزرتا. اس لیے اگر خدا نہ کرے کسی کے دل میں شکوک و شبہات آتے ہیں, اسے جان لینا چاہیے کہ اس کا ایمان پختہ نہیں. مضبوط ایمان, پختہ ایمان وہ ہے کہ جس کے دل میں کوئی شک نہیں آتا, یقین ہو کہ قیامت آنے والی ہے, یقین ہو کہ آئندہ اثار برحق تھے, یقین ہو کہ امام مہدی پردہ غائب میں ہے, یقین ہو کہ امام ظہور کا نہیں ہے. اور یہ ایک بہت بڑا پیمانہ, بہت خوبصورت معیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو جانچنے کے لیے دی ہے. ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم واقعی مومن ہیں یا نہیں ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اپنی جان اور مالوں کے ساتھ انہوں نے راہ خدا میں جہاد کیا ہے اور وہی سچے ہیں. جان سے بھی کرتے ہیں اور مال سے بھی کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں مال بھی دیتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جان بھی دیتے ہیں. اگر وقت آئے تو جان دینے کے لیے تیار رہیں گے. مثال کے طور پر آج ہم کس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں, جیسے میڈیا نکلتی ہیں جو اس کے موقع پر مظاہرہ ہوتا ہے, جلوس ہوتے ہیں یوم عاشور کے, اربعین کے. جب ضرورت پڑتی ہے کہ اسلام کی حمایت میں انسان اپنے گھر سے باہر نکلے, اگر انسان اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ہر جگہ پر شریک ہو رہا ہے, جہاں پر احتجاج کرنا ہے, ظالم کے خلاف آواز اٹھانی ہے, شریک ہو رہا ہے, اس بات سے خائف نہیں ہے کہ میں جاؤں گا تو مر گیا تو کیا ہوگا, یا اپنے گھر والوں کو جانے سے نہیں روک رہا, اس کا مطلب ہے کہ جان کی بازی لگا رہا ہے. اسی طریقے سے مال سے جہاد کرنا, میرے اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی مال ادا کیا ہے اس کے حساب سے اگر وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں, جیسے کہ واجبات ہیں وہ نہیں ادا کرتے ہیں, اور جو مستحبات ہیں مثلاً عزاداری محمد علیہ السلام کو خرچ کرنا ہے, مثال کے طور پر صدقات مستحب بھی دینا ہے, واجبات میں جیسے زکوٰۃ فطرہ ہے, خمس کی ادائیگی ہے, یہ تمام اموال جو ہمارے سے اللہ تعالیٰ طلب کرتا ہے چاہے وہ واجب ہو یا مستحب بھی ہو, سنت بھی ہو, اگر ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور ہم نکالتے بھی ہیں تو اس کا مطلب ایمان ہمارے دل میں, لیکن اگر ہم اللہ کی راہ میں نکالتے وقت بخل کرتے ہیں اور دل نہیں چاہتا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں, زبردستی دے رہے ہوتے یا دنیا کی خاطر دے رہا ہوتا نعوذ باللہ, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان پختہ نہیں ہے. ایمان کو چیک کرنے کے لیے دیکھیں کتنا دل چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں. مومن وہ ہے جو دوسروں پر خرچ کر کے زیادہ خوش ہوتا ہے, اپنی ذات پر خرچ کر کے اسے خوشی نہیں ہوتی, اور دین کے لیے اگر خرچ کرنا پڑ جائے وقت آئے تو اس کے دل میں وسعت ہوتی ہے, گسترش ہوتی ہے, وہ چاہتا ہے کہ دین کے لیے خرچ کرے. پروردگار عالم نے یہاں چند نشانیاں اہل ایمان کی بیان کر دی, اور پھر یہ بھی لفظ استعمال کیا کہ وہ بھی سچے ہیں, سچے مومن یہی ہیں, صادقین یہی ہیں, یہ جھوٹے نہیں ہیں, اور جو کہتے ہیں اس سے زیادہ کرنے والے ہیں, بلکہ بولتے کم ہیں, باتیں کم بناتے ہیں, عمل زیادہ کرتے ہیں. جو منافق ہوتا ہے وہ باتیں زیادہ بناتا ہے, عمل کم کرتا ہے. سچائی جو انسان کی وہ اس کے عمل سے ظاہر ہوتی ہے, اس کے زبان سے ظاہر نہیں ہوتی. جو دوسرے لوگ تھے جو خالی اسلام لائے تھے اور رسول اللہ کے اوپر احسان جتاتے تھے, وہ باتیں بہت بناتے تھے, نبی اکرم کے سامنے آ کر اپنے اسلام کی تعریفیں کرتے تھے اور اپنے ایمان کو یقین دلایا کرتے تھے کہ ہمارا ایمان سچا ہے, پختہ ہے. اگلی آیت کریمہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں جو رسول اللہ کو آ کر ہی کہا کرتے تھے کہ ہم جو کہتے ہیں ویسے ہی ہمارے دل بھی ہیں, ہم سچے مومن ہیں. قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم. سولہویں آیت کریمہ. جو لوگ رسول اللہ کو آ کر قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں اور جو ہم کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہمارا دل ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہتے کہ کیا تم خدا کو اپنے ایمان سے باخبر کر رہے ہو, حالانکہ وہ ان تمام چیزوں کو جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں جانتا ہے, اور خدا ہر چیز سے آگاہ. یہ جگہیں, یہ مقامات ایسی نہیں جس میں انسان قسمیں کھا کر کسی کو قائل کرے یا یقین دلائے, بلکہ ایمان کا معاملہ ایسا ہے کہ جو اللہ کا اور بندے کے درمیان, اگر ہمارا ایمان سچا ہے تو پروردگار عالم جانتا ہے کہ ہمارا ایمان سچا ہے, اور خدا نہ کرے اگر ایمان میں کوئی قصور ہے, کمی ہے, لغزش ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے. بس خدا تعالیٰ نے بڑی سرزنش کے ساتھ ان لوگوں کی مذمت کیے کہ یہ لوگ کیا اپنے ایمان کی خبر اللہ کو دینا چاہتے ہیں, وہ خدا جو آسمانوں کو بھی جانتا ہے, وہ خدا جو زمینوں کو بھی جانتا ہے, جو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے, وہ ہر شے پر علم رکھتا ہے, اسے کسی بات کو بتانے کی اور آگاہ کرنے کی ضرورت نہیں. اسی طرح سے یہ اہم مسئلہ کے لوگ آتے تھے اور رسول اللہ کے اوپر احسان جتا دیا کہ ہم ایمان لائے ہیں, اور نبی اکرم کے سامنے اس طرح سے کہتے تھے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو جن لوگوں نے آپ سے جنگ لڑی ہے, باقی تو ایسے لوگ تھے مختلف قبیلوں کے جو آپ سے جنگ کرتے تھے اور آپ کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے. تو نبی اکرم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ تجھ پر یہ احسان جتا رہے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے ہیں, کہتے تم اپنے اسلام کو مجھ پر احسان نہ جتلاؤ، بلکہ یہ تو خدا نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں ایمان کی طرف ہدایت کی ہے، اگر تم ایمان کے دعوے میں سچے ہو۔ بہت خوبصورت ہے یہ آیت، آخری میں اللہ تعالیٰ نے شرط بھی لگا لی۔ پہلے تو یہ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں جو کہ غلط دعویٰ ہے، سچے نہیں ہے، اس میں صرف اسلام لائے ہیں، ایمان نہیں لائے، اور اگر خالی اسلام لائے ہیں تو اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، خالی اسلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کے اوپر احکامات اسلام نے لاگو کر دیے کہ اس کو مسلمان قبول کر لیا، لیکن اصلی چیز جو اللہ کی نگاہ میں اہمیت رکھتی ہے وہ ایمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے جہاں پر بھی خدا وتعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں، مسلمین سے بہت کم جگہوں پر خطاب کیا، جس کو مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے وہ مومنین، جن سے اللہ تعالیٰ بات کرنا چاہتا ہے وہ اہل ایمان ہے۔ بالکل ایسے ہی بہت عجیب سادہ سی مثال ہے لیکن وہ بہت جلدی سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ ہم خواتین ہیں، مائیں، کہ اگر کوئی ماں ہے اور اس کے چار بچے ہیں، چار بچوں میں سے تین بچے بہت نکمے ہیں، نالائق ہیں، ماں کی بات نہیں سنتے ہیں، ماں کے فرما بردار نہیں ہے، اور ماں ان سے عاجز آ چکی ہے، بس اتنی مہلت رہ جائے کہ اب آپ کرنے کا وقت قریب ہو، ایک بچہ بہت زیادہ فرما بردار ہو، پرہیزگار ہو، ماں کا ہر بات سننے والا ہو اور ہمدرد ہو، ان تینوں میں اور اس ایک میں بہت فرق، لیکن ماں سب کے لیے سب کچھ کر رہی ہوتی ہے، کھانا جب پکاتی ہے تو سب کے لیے بناتی ہے، کپڑے دھوتی ہے تو سب کے دھوتی ہے، گھر میں تمام کام سب کے لیے کر رہی ہوتی ہے، لیکن جس سے اسے توقع ہوتی ہے، امید ہوتی ہے، بس وہ ایک واحد وہ بچہ ہے، باقی تینوں سے اس کو کوئی سروکار نہیں، تینوں کے کام تو سارے ہو رہے ہیں، ان کو رزق بھی مل رہا ہے، ان کے گھر بھی بن رہے ہیں، ان کو اولاد بھی دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرتا ہے، لیکن جب قرآن کریم میں خطاب کرتا ہے اس ماں کی طرح سے جیسے اس کا صرف ایک بچہ فرما پڑتا ہے، وہ امید سے ہی خطاب کرتا ہے، باقی سارے بندے اس نے خود ہی پیدا کیے ہیں، خود وہ اللہ تعالیٰ سب کو دے رہا ہے، لیکن وہ ایک فرد ہے، ایک گروہ ہے جس سے مخاطب ہو رہا ہے، وہ مومن، صاحبان ایمان۔ اگر ہم مومن ہیں تو ہم اللہ کے اس خطاب میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کر رہا ہے، اگر ایمان نہیں رکھتے نعوذ باللہ تو ہمیں وہ آیتیں ہمارے لیے نہیں ہیں جس میں صاحبان ایمان سے خطاب ہوگا۔ بس پروردگار عالم ہمارا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تم احسان جتا رہے ہو کہ ہم اسلام میں آئے، تم اپنے اسلام کو مجھ پر احسان نہ جتلاؤ، کیوں؟ کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ بے نیاز ہے، اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی مومن اس کی عبادت کرے یا نہیں کرے، اگر ہم ایمان لاتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، اس کا فائدہ ہمیں ہے، اگر ہم مدد داری کر رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی مجلس برپا کریں، اس کا فائدہ ہمیں ہے، امام حسین علیہ السلام کو فائدہ نہیں پہنچا رہے، الحمد للہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ مدد داری کر کے وہ امام حسین علیہ السلام پر کوئی منت رکھتا ہے، کوئی احسان کرتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ مذمت کے ساتھ یہ آیتیں بیان کریں، سرزنش ہم لوگ کی جو اس قسم کی افکار رکھتے ہیں کہ ہم اسلام کے اوپر احسان جتائیں، پھر خدا نے مطالبہ فرماتا ہے بلکہ تم خدا نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں ایمان کی طرف ہدایت کی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ کسی بندے کو ہدایت دے دے، اگر خدا نے مطالعے ہدایت کا باب رکھا ہے، پروردگار عالم نے قرآن کریم کا نزول کیا ہے، عالم اظہار کو بھیجا ہے، اپنے پیغمبروں کو بھیجا ہے، یہ اس کا احسان ہے بندوں کے اوپر، اور اگر کوئی بندہ اس کے اس احسان کو حاصل کر لیتا ہے، ہدایت کو قبول کر لیتا ہے، تو اسے احساس کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے چنا ہے، پروردگار عالم نے اس کو ہدایت دی ہے، اس احسان کو وہ سمجھے کہ اللہ کا ہم پر احسان، پھر وہ اس نعمت کا شکر بجا لائے گا، نہ کہ یہ وہ یہ سمجھے کہ میں نے اسلام کو قبول کر کے اسلام کے اوپر کوئی احسان کیا، بس احسان اللہ کا ہے، اور اگر کوئی شخص اس احسان کو حاصل کرتا ہے، اس نیکی کو قبول کرتا ہے، احسان کرنا یعنی نیکی کرنا، اللہ نے نیکی کی ہے، اللہ نے ہمارے ساتھ کچھ کیا ہے، ہم نے کچھ نہیں دیا بلکہ ہم نے لیا ہے، بس اگر ہم واقع مومن ہیں تو ہمارے اعمال میں، ہماری باتوں میں، ہماری گفتگو میں ہمیشہ اس چیز کا عکس نظر آئے گا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. جو لوگ واقع مومن ہیں کبھی بھی اپنی نیکیوں کو زیادہ حساب نہیں کرتے، نہ ہی کسی کے درمیان میں بیٹھ کر جتلاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، یا ہم یہ کرتے وہ کرتے، بلکہ وہ ہمیشہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمارے اعمال کم ہیں. ہم اور آپ کیا، مولا کائنات یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ ہم اس مومن فرما رہے ہیں کہ زیادہ راہ کم ہے اور سفر دراز. وہ مولا جس کی خوراک دو روٹیاں چوکی ہوں اور پورے سال میں دو لباس ہو، وہ امام یہ کہہ رہا ہے کہ زیادہ راہ کم ہے اور سفر دراز. ان کی زندگی میں پوری رات عبادت ہے، پورا وقت خوف خدا، گریا ازاری. وہ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ سفر طولانی اور زیادہ راہ کم، تو ہمارے اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر ہم خدا نہ کرے کچھ کر کے یہ حساب کرنے لگے کہ ہم نے کچھ کیا ہے، تھوڑا بہت کر کے اپنی نیکیوں کو زیادہ حساب کرنے لگے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم گمراہ ہو گئے. تو جو مومن ہے وہ کبھی بھی اپنے کاموں کو زیادہ حساب نہیں کرتا، ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ یہ جو ہم نے کیا ہے اس میں سے پتہ نہیں کتنا مقبول ہوگا اور کتنا رد کر دیا جائے گا. کیونکہ اگر کسی پہ نیت خالص نہیں ہے، خلوص نہیں تھا، ریاکاری تھی، دوسروں کے لیے کوئی کام انجام دیا تو وہ تو قبول ہی نہیں ہوگا. اور اگر کوئی کام واقعا خلوص سے انجام دیا ہے جو بہت مشکل ہے، تب وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہوگا. اس لیے اپنے آپ کو چیک کرنے کا، دوسروں کو تو ہم چیک نہ کریں، اپنے آپ کو سب سے پہلے چیک کریں. اگر ہم اپنے آپ کو چیک کر رہے ہیں اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی چیزوں کو کتنا حساب کرتے ہیں. اگر ہم زیادہ سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم پیچھے. جو کچھ بھی کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں مزید توفیق ملے، دوسروں کو بھی دعا دیں اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں مزید توفیق عطا کریں نیکیاں کرنے کی اور برائیوں سے بچنے کی. مثال کے طور پر اگر واجب نماز پڑھ رہے ہیں تو واجب نماز میں ہو سکتا ہے کہ ہماری نمازوں میں کچھ خرابیاں ہوں، ہمارے آداب اور شرائط واجب نمازوں کے بھی پورے نہ ہوں، اس کو چیک کرے. اگر کوئی واجب راہی ہدایت کے قدم اٹھا رہا ہے تو اسے اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ ہم جو کم سے کم، کیونکہ واجبات جو ادا کر رہا ہے اس کم سے کم کر رہا ہے، اس سے کم اور کچھ نہیں. یہ جو ہم کم سے کم کر رہے ہیں اس یہ بھی اگر غلط کر رہے ہیں، اس کے احکام پورے نہیں کر رہے ہیں، تو یہ بارگاہ الہی پر مقبول نہیں ہوگا. اگر وضو صحیح نہیں کر رہے ہیں، نماز میں فرض صحیح نہیں ہے، احکام نہیں جانتے، اگر شک ہو جاتا ہے تو ہمیں نہیں معلوم ہمیں کیا کرنا ہے، اگر کوئی چیز زیادہ پڑھ دیتے ہیں، مثال کے طور پر سجدے، ہر سجدے پہ دو دفعہ سجدہ کرنا ہوتا ہے، ہر رکعت میں دو سجدے ہوتے ہیں، دو کے بجائے تین کر لیے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اگر ایک سجدہ کیا ہے بھول گئے تو کیا کرنا چاہیے؟ تشہد بھول گئے تو کیا کرنا چاہیے؟ کتنے مسائل ہیں. تو اگر انسان کو یہ نہیں معلوم اور وہ اپنی طرف سے نمازیں پڑھ رہا ہے اور بغیر مسائل جانے پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کم سے کم کرنا تھا اس میں بھی اس کے نقص ہے. تو جو راہ ہدایت میں قدم رکھے ہوئے وہ سب سے پہلے کرے گا کہ اپنے ان کاموں کی اصلاح کرے گا، دیکھے گا کہیں میرے اوپر خمس تو واجب نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ امام کا مال میرے مال میں ہو، اور خدا نہ کرے اگر کسی کے اوپر خمس واجب ہو اور وہ ادا نہ کر رہا ہو تو اس کے باقی سارے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں. مثلاً خمس واجب تھا اور حج پہ چلے گئے، اس پیسے سے حج پر چلے گئے جس کے اوپر خمس واجب تھا، حج ضائع ہو. گھر بنا لیا، اس پیسے کے اوپر خمس واجب تھا، اب جس گھر میں رہ رہے ہیں وہاں پر نمازیں صحیح نہیں ہیں کیونکہ گھر غصبی ہو گیا، خمس کا پیسہ نہیں دیا. اس طرح کے کتنے مسائل ہیں جو یہ سب سے کم والی بات. کوئی عورت حجاب کر رہی، حجاب کرنا تو شروع کیا لیکن حجاب ناقص، پورا حجاب نہیں، مکمل حجاب نہیں. مثال کے طور پر حجاب میں بات حجاب کی آگے تو تذکرہ، ذرا سر سے کیوں کرتی حجاب کی حدود کیا، चेहरे को खोलना और हाथों को कलाइयों तक खोलना जाएगा, इसके अलावा बाकी सब कुछ छुपाना ज़रूरी है। सर के बाल, गर्दन, कान सब छुपाना ज़रूरी है। थोड़ी का वो हिस्सा जो कि अगर इंसान पिन लगाता है और थोड़ा सा बाहर आता है, ये भी आवश्यक सिस्तानी के यहाँ इजाज़त है। बाकी पराजयी ने इतनी थोड़ी छुपाने का हुक्म दिया, तो ये सारा कुछ छुपाना ज़रूरी है। फिर हाथ कलाइयों तक सिर्फ जायज़ है। अब अगर किसी ने आस्तीनें ऐसी पहनी हुई है जो ढीली आस्तीन है उसमें से बाथरूम नज़र आते हैं, आधी आस्तीन पहनी है, थ्री क्वार्टर पहनी है, तो भी सही नहीं है। इसी तरीके से लिबास में, शलवारों में, शलवार नहीं है, चुस्त पजामा है तो सही नहीं है, ये हिजाब नहीं है। अगर कपड़े बारीक हैं तो सही, लेकिन है बारीक तो भी ठीक नहीं है। इसी तरह से अगर दुपट्टे पतले हैं, दुपट्टा पहना हुआ है, सर ढका हुआ है लेकिन पतला है, जिससे से बाल नज़र आ रहे हैं, गर्दन झलक रही है, तो भी सही नहीं है। तो इतने सारे मसाइल ये वाजिबात के हैं कि अगर इंसान उनके अंदर गौर फिक्र करे और चाहे कि मैं सही हिजाब का हूँ, तो ये भी दिक्कत तलब मसला है। और अगर कोई नहीं कर रहा और समझ रहा है कि बस अगर उसने दुपट्टा ले लिया है इतना काफ़ी है, इसका मतलब है कि हम दायरे ईमान में मजबूती से नहीं खड़े। हम थोड़ा सा कुछ करके समझते हैं हमने बहुत कुछ कर लिया। फिर आपने अगर पक्का हिजाब कर भी लिया, फर्ज करें सब ये कहते हैं कि आप बहुत मजबूत हिजाब करते हैं, आपका हिजाब बहुत अच्छा है, दूसरे आपकी तारीफ कर लेते हैं, इस तारीफ की परवाह ना कीजिए। क्योंकि कभी भी इंसान खता का शिकार भी हो सकता है। निगाहों की हिफाजत भी करनी है, ना महरूमों से अपने आप को बचाना भी है। उनका इन मरहलों पर ये एक अमल है जिसकी मुसलसल हिफाजत कर। अल्लाह ताला हमें और आपको दीन की बारीकियों को समझने की तौफीक अदा करे। लेकिन ये एक मेयार हर मोमिन वाकई का, मोमिन रास्त का, सच्चे मोमिन का, कि वो कभी भी अपने कामों को ज़्यादा नहीं सकता और हमेशा उसकी निगाह इस बात पर रहती है कि मैं अपनी इस्लाह करूँ। कोई गलती ऐसी तो नहीं है जो मेरे अंदर हो जिसकी अभी इस्लाह की जाए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान सीधा चल रहा होता है, ठीक चल रहा होता है और फिर कोई गलती कर जाता है और दोबारा उसे अपनी पिछली गलतियों को सही करना होता है। यानी पहले आप नहीं कर रहे थे एक साल पहले वो गलती, अचानक ज़िंदगी में कुछ ऐसे मसाइल आए कि आपने गलती करना शुरू कर दी। दोबारा इंसान को सुधरना चाहिए। मसलन आप अव्वल वक्त नमाज पढ़ रही थी, कुछ अरसे से एक दो महीने से ऐसा हुआ कि अव्वल वक्त की तौफीक चली गई। इंसान को सोचना चाहिए कि ये गलती अगर हम कर रहे हैं तो ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई है जिसकी वजह से हमारी ये तौफीक सल्ब हो गई। फिर दोबारा अपने तजदीद करें, अपने कामों पर, अपने आमाल पर, और उस गलती को सही करने की इंसान कोशिश करे। तो ये रास्ता हमेशा जारी है। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत परफेक्ट हो गया हूँ, और अगर कहता है तो उससे बड़ा कोई गलतकार नहीं, उससे बड़ा गुमराह नहीं है जो ये कहे कि मैं अब सही हूँ। कभी भी कोई भी शख्स इस मरहले में अपने आप को नहीं पाता। गैर मासूम हमेशा तरक्की और तकाबुल की राह में होते हैं। जो लोग गलत होते हैं, रास्ते पर नहीं होते, वही इस किस्म के दावे करते हैं कि हमने बहुत कुछ किया। तो मोमिन है वो कभी भी ना एहसान जताएगा ना अपनी बढ़ाई के दावे करेगा। बस अल्लाह ताला फरमा रहा है बल्कि ये तो खुदा ने तुम पर एहसान किया है कि तुम्हें ईमान की तरफ हिदायत की है, अगर तुम ईमान के दावे में सच्चे हो। ये बहुत खूबसूरत इबारत है कि अगर तुम सच्चे हो, क्योंकि पहली बात ये कि तुम ईमान के दावे में ही झूठे हो, तुम ईमान के दावे में सच्चे ही नहीं हो। और अगर फ़र्ज़ कर लें कि इस दावे में सच्चे होते हो तो भी तुम्हारा एहसान नहीं है बल्कि अल्लाह का एहसान, परवरदिगार आलम का एहसान है अगर किसी को अल्लाह ईमान की तौफीक अता
फरमाए।
और आखिरी आयत अल्लाह ताला के अस्माए हुसना में से बात का जिक्र कर रही है, और अक्सर सूरतों का इख्तिताम इसी किस्म की आयत के ऊपर होता है। इन्नल्लाह یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. خدا آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہے اور جو کچھ تم انجام دیتے ہو اس کو بھی دیکھ رہا ہے. دوبارہ اس کا ترجمہ پڑھوں گی. خدا آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہے اور جو کچھ تم انجام دیتے ہو اس کو بھی دیکھ رہا ہے. واللہ بصیر بما تعملون. بہت ہی خوبصورت اور جامع آیت کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ خدا متعال کیا کچھ جانتے ہیں, کیونکہ ہم ابھی تک بہت ساری چیزوں کے بارے میں لا علم ہیں. بہت سے محققین, دانشمند اور مسلسل کام کرنے والے سائنسدان کسی ایک شعبے پہ تحقیقات کرتے ہیں اور سالوں اس میں مصروف رہتے ہیں. مثال کے طور پر سمندر کے اندر جو دنیا بسی ہوئی ہے اس پہ تحقیق کریں, کتنے قسم کے سمندری جانور ہیں, کتنے قسم کے سمندر میں پودے ہیں, اور آج تک ان کی تحقیقات ختم نہیں ہوئی ہیں. اسی طرح سے اسپیس کے حوالے سے بہت سارے لوگ تحقیقات کر رہے ہیں, سالوں سے برسوں سے اس کے اوپر محنت کرے اور ابھی تک بہت ساری چیزیں نامعلوم ہیں. وہ رب جو خلق کرنے والا ہے ان تمام چیزوں کا اور ہر شے کا جاننے والا ہے. جانتا تو انسان اس چیز کے بارے میں جس سے اس کا تعلق نہیں ہوتا, پھر ہم کسی چیز کو کشف کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے, وہ خالق ہے ہر شے کا, اور وہ ہمارے اور آپ کی وہ چیزیں بھی جانتا ہے جو ہم خود کر رہے ہیں, جو ہم دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں. ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کو نہیں معلوم, لیکن پروردگار عالم ہماری دل کی چھپی ہوئی باتوں کو, رازوں کو جانتا ہے, تعویلات کو جانتا ہے کہ ہم کس بات کو کس طرح سے بیان کر رہے ہیں. بس پروردگار عالم ہمیں دیکھ رہا ہے, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. بصیر بما یعملون, بہت خوبصورت یہ جملہ کہ اگر اس کے اوپر انسان کو یقین ہو جائے. یہ بہت خوبصورت آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ دیکھ رہا ہے. اگر ہمیں اس پر یقین ہو جائے تو خدا کی طرح ہم کبھی گناہ نہیں کرتے, کیونکہ امیر المومنین نے اپنے صحابی سے یہ کہا تھا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو, اور یہی جملہ رسول اللہ نے حضرت ابوذر غفاری سے کہا کہ ابوذر اللہ کی ایسے عبادت کرو کہ جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہو, یعنی یہ سوچ کے عبادت کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا. اور ہم اگر واقعی اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, یقین کر لیں, تو پھر ہماری زندگی کے اعمال بالکل مختلف ہو جائے, یقین ہو جائے ہمیں کہ پروردگار عالم ہمیں دیکھ رہا ہے. اور یہ وہ ہستی پروردگار عالم کی جس کو محسوس کرنے والے, دیکھنے والے امام حسین علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام ہر وقت خدا کو شاہد سمجھتے ہیں, خدا کے ساتھ جڑے ہوئے. یہی وجہ ہے کہ امام علی مقام کے وہ جملے امام نے شہادت کے وقت, شہادت سے پہلے بیان کیا, اللہ کے بارے میں بہت خوبصورت دعا رفع کا جملہ, پروردگار جس نے تجھے پا لیا اسے سب کچھ پا لیا, جس نے تجھے کھویا اسے کچھ نہ کھویا, خدایا میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تب بھی میں تیرے غیر سے محبت نہیں کروں. پوری حسین خدا کو ہر وقت دیکھ, اللہ کی ایسے عبادت کرتے ہیں جیسے خدا کو ہر وقت دیکھتے, خدا حسین کو ہر وقت نظر رکھتے. یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم ہر اس شخص سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم اس پر شہدا پر محبت حسین میں آئے, اگر محبت حسین کے چند آنسو بہا دیے جائیں, معرفت کے ساتھ ذریعہ کیا جائے, پروردگار عالم شخص کی مغفرت کرتا ہے. حدیث کی سلسلہ بہت سنتے اس پر شہزا پر سبھی میں دل سے دعا کریں. آج ہم کے آخری مجلس ہے, پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شامل کرتے, ان محبان حسین میں شامل کرتے, ان شیعان حسین میں شامل کرتے, سچے دل سے پاس عذاب پر بخشے جاتے. اگر ہم آج تھوڑا سا ذکر مسائل پہ بی بی سکینہ کا کرتے ہیں, امام حسین کی وہ مظلومہ, وہ معصومہ, وہ یتیمہ بچی جس کا صرف 4 سال کا سن تھا, زندان شام میں جو مسلسل بے چین رہتی تھی, ہر روز اپنے بابا کو یاد کیا کرتی تھی, ہر روز اپنے بھیا سے سوال کرتی تھی, بھیا سجاد ہم کا وطن واپس جائے, ہمیں کب رہائی نصیب ہوگی. عزادانہ نے وہاں 25 اپنے بابا کا نام کبھی اس فرش پر لکھی, خاک زندان پر اپنے بابا کو یاد کر کر کے رویا کرتی تھی. کوئی رات ایسی نہیں تھی بی بی کو سکون سے نیند آئی, ہاں ایک رات ایسی آئی سکینہ کی آنکھ تھوڑی دیر کے لیے لگ گئی, لیکن فوراً بیدار ہو کر کہتی ہے پھپھی امّا میرے بابا کہاں چلے گئے, پھپھی امّا میرے بابا کو بھی خواب نہ دیکھا تھا, بابا مجھے لینے کے لیے آئے تھے, مجھ سے کہہ رہے تھے سکینہ بیٹی آج ہماری تمہاری ملاقات ہوگی. عزاداروں پر سے بی بی نے گریا شروع کیا, میرے بابا کہاں چلے گئے, میرے بابا بیوی پر تھے.
تشریف لائے, اس
وقت بھی اور آج بھی ہمیں ان کے اعمال و اصحاب کی تعاون کرنا. ہمارے لحاظ میں حق محمد و آل محمد جتنے مومنین و ناظرین کی خدمات میں مصروف ہے. پروردگار خصوصا نظر آئیے سے یہ دشوندہ کے حوالے سے جو لوگ کام کر رہے ہیں پروردگار جو اپنے مال سے خدمات انجام دے رہے ہیں ان کے دل میں وسعت عطا فرما. ہمارے لحاظ جو اپنے جسم و جان سے خدمات دے رہے ہیں پروردگار ان کی جسم و جان کی تندرستی عنایت فرما. پروردگار جو اپنے علوم سے خدمات کر رہے خدایا ان کے علم میں اضافہ فرما. صاحبہ نے ان کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. ہمارے لحاظ ہماری اولاد کو امام زمانہ کے سرباز میں شامل فرما. ہماری زندگی کے ہر لمحے کو امام زمانہ کے ظہور کی تیاری میں مصروف کر دیں. پروردگار جب مولا صدا دے تو ہمیں ان کی صدا پر لبیک کہنے والوں میں شامل فرما. خدا بندہ جس سورت میں ہمیں تلاوت کیا گیا وہ سورہ آداب و اخلاق ہے. خدا بندہ اس کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. ہماری عملی زندگی میں اس کے عکس کو ظاہر فرما. پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ اس کی ایک ایک آیت پر اس کے ایک ایک حرف کے اوپر عمل پیرا ہو سکے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. رحمتک یا ارحم الراحمین.